جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر کہ اپنے اور ہمارے دشمنوں پر ہمیں کٹھور نصرت عطا فرمائے۔ اے پالنے والے، ہم اس دور میں تیری بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے ولی اور ہمارے امام پر غیبت میں ہیں، ہمارے دشمن زیادہ ہیں، ہماری اپنی تعداد کم ہے، زمانے کی آزمائشیں بڑھ چکی ہیں اور فتنہ اور فساد ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ اے پالنے والے، ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حضرت تعلیم پر نازل فرما، اور زمانے کے امام کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما، ان کو جلد ظاہر فرما تاکہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کریں اور تیری رحمت سارے اہل ایمان پر سایہ سدن ہو جائے۔ یہ تھا اس دعا کے آخری حصے کا خلاصہ، اور اب یہ جو دعا ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جایع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللهم رد كل غريب، اللهم سك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكل، اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤديني أمانتي وديني، آمين رب العالمين۔ خلاصہ یہ ہے کہ پالنے والے، جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، جو ہم میں موجود ہیں اور فقیر ہیں ان کو غنی فرما دے، جو غذا سے محروم ہیں ان کو غذا عطا فرما، جو لباس سے محروم ہیں ان کو لباس عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما، جو غریب الوطن ہیں ان کے اپنے وطن پہنچا، جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، اہل اسلام میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرما۔ پالنے والے، ہماری محتاجی کو اپنی تمنگری سے دور فرما، ہماری بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے، ہمیں ہمیشہ تندرستی سے محفوظ کرنا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اے پالنے والے، مجھے اپنے گھر کا حج اس سال بھی نصیب فرمانا اور آئندہ بھی نصیب فرمانا، جو آسانی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، وہ چاہتے رزق کے ساتھ ہو، وہ جو مقدس مقامات ہیں ان سے مجھے محروم نہ کرنا، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین کی زیارت اور ان کے مقدس مقامات پر پہنچنے کی ہمیں سعادت عطا فرمانا، اور دنیا اور آخرت کی جتنی میری حاجتیں ہیں ان سب کی تکمیل فرمانا، اور اے پالنے والے شب قدر میں جو اہم ترین تو فیصلے کرے گا ان میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں حج کروں اور میرا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہو، میری کوششیں تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے تو یہ بھی فیصلہ فرمانا کہ مجھے طویل زندگی دینا، مگر ایسی طویل زندگی جس میں مجھ کا رزق بھی ہو، اور مجھے توفیق دینا کہ میں مجھ پر جتنی امانتیں ہیں اور جتنے قرض ہیں میں ان سب کو ادا کر دوں، آمین رب العالمین۔ اب اس کے بعد یہ دعا جو ماہ مبارک میں ہر شب پڑھی جانے والی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام، صل علی محمد وآل محمد، وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور عين بزوجك برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك ووفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والبريء فلا تطعنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكذبنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي طبعة أو ذنب تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کا خلاصہ، اے پالنے والے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں اس ماہ مبارک میں جس میں تُو نے قرآن کو نازل کیا اور اپنے بندوں کے روزے کو فرض قرار دیا، ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل طاہرین پر نازل فرما، مجھے حج کی توفیق عطا فرمانا اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اس سے کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے پالنے والے اپنے صالح اور نیک بندوں میں مجھے شامل کر دے اور جو تیری بارگاہ میں بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے، اور اے پالنے والے شب قدر اور حج کی سعادت مجھے نصیب فرمانا، جب تیری راہ میں جہاد ہو تو مجھے اس میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا، مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں ہمیشہ تجھ سے عمدہ دعائیں مانگوں، اچھا سوال کروں، اور جو میں درخواست پیش کروں میری درخواست کو قبول فرمانا، اور جب میں دنیا سے گزر جاؤں اور قیامت میں تم تمام لوگوں کو جمع کرنا، اے پالنے والے اس دن بھی مجھ پر خصوصی رحم فرمانا، آتش جہنم سے مجھے بچا لینا اور وہاں کے عذاب کی سختیوں سے مجھے محفوظ کرنا اور وہاں کی تمام نعمتوں سے مجھے سرفراز کرنا، اور اے پالنے والے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شیطان سے میرے دامن کو محفوظ کرنا، اور اے پالنے والے جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے مجھے دور رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پالنے والے میں تجھ سے یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تو مجھے ایک طویل زندگی دے، مگر ایسی زندگی جس میں خیر ہو، عافیت ہو، وسعت رزق ہو، اور اے پالنے والے مجھے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور میری جو ایمان کی اور دین کی کیفیت ہے اس کو تبدیل نہ کرنا، مجھے ہمیشہ اسی دین کے راستے پر رکھنا. ہے پالنے والے، میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ مہینہ گزرے یا یہ صبح اس رات کی صبح پالے ہو اور تیرے ذمے میرے ذمے تیرا کوئی گناہ باقی ہو، بلکہ پالنے والے جب یہ صبح نمودار ہو تو اس طریقے سے نمودار ہو کہ میں تیرے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں. پیارے محمد و آلہ الطاہرین. اور ایک سورۃ فاتحہ پڑھنے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. اس میں ہمارے وقار حسنین ڈکیت صاحب، مولانا علی حضرت صاحب، مولانا علی حسن نقوی صاحب، ڈاکٹر رضا نیڈی صاحب، شوکت مرزا صاحب اور دیگر مومنین جو بے گناہ پاکستان میں مختلف شہروں میں شہید کر دیے گئے، خدا بندہ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمهم الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون وهم للزكاة فاعلون. درود صلی علی محمد وعلى آله. سورة مبارکہ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں جن میں قدرت کا وعدہ ہے کہ یقیناً صاحبان ایمان ہی پیشے پروردگار کامیاب رہیں گے روز محشر. اور پھر اس کے بعد ان کی چند خصوصیات ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک خصوصیت پر بات ہو جائے. پہلی خصوصیت کی بیان کی گئی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اپنی نماز میں بھی خوف خدا رکھتے ہیں. وہم عن اللغو معرضون، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں. تیسری خصوصیت، وہم لزکات فاعلون، اور زکات کو ادا کرتے ہیں. تو آج اسی آخری حصے پہ گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ یہ پہلے بہنوں کی طرف سے کچھ سوالات آ گئے ہیں اور یہ بات اہم سوالات ہیں، تو میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک سپاہی محاذ پر لاپتا ہو گیا. اب اگر وہ سپاہی کتنے عرصے تک لاپتہ رہے تو اس کی بیوی کو دوسری شادی کی جائے ہو، اور اگر فرق یہ کہ وہ سپاہی لاپتہ تھا، اس بیوی نے دوسری شادی کر لی، اس کی شادی کے بعد وہ آ گیا، تو صورتحال ہے اس صورتحال میں اس کی بیوی کہتے تو اس کے لیے کیا ہو؟ تو یہ سوال یقیناً اچھا سوال ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے دو وجہوں سے ختم ہوتا ہے، یا رشتہ موت خود ختم کر دے یا انسان خود ختم کر دے. دو راستے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کی، دو راستے کہ یا تو میاں صاحب ہو گئی ہے ختم، بس یہ چھٹی، یہ دوستی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، جس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا دوستی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، کیونکہ یہ سب سے کمزور رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ اگرچہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ہے، اس لیے حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو ان کی نہ اماں تھی نہ ابا تھے، پہلا رشتہ جو قائم ہوئے جناب حضرت کا قائم. تو کہنا تو پہلا رشتہ جو انسانوں میں قائم ہوا وہ یہی تھا، مگر کمزور اتنا کہ دو جملوں سے بنتا ہے ایک جملے سے ٹوٹتا. دو جملوں سے اس لیے کہ ایک آپ دیکھیں گے نکاح پڑھنے کے لیے دو مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، ایک مولوی صاحب لڑکی کی طرف سے پڑھیں گے اور ایک لڑکے کی طرف سے پڑھیں گے. یہ ایجاب ہوگا اور یہ قبول ہوگا، ایک طرف سے پیشکش ہوگی اور دوسری طرف سے قبولیت ہوگی. پیشہ دو جملوں سے جوڑتا ہے ایک جملے سے ٹوٹ جاتا. میاں صاحب کہیں جناب چھٹی، عربی بتائے دیں گواہوں کے سامنے کہ بھائی چھٹی، تو چھٹی. اور ہمارے برادر ہیں سدسیہ تو اور بھی آسان ہے، غصے میں کہہ دیں چھٹی تو چھٹی، مذاق میں کہہ دیں چھٹی تو چھٹی، کوئی ان کا گلا پکڑ لے تم نے کہو چھٹی تو چھٹی درود پڑھ لے محمد والا. مگر الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں یہ رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور اس کی شرائط ہوتی ہیں. اگر میاں دونوں میں کھٹ پٹ ہو جائے تو پہلا حکم یہ ہے کہ کچھ لوگ ادھر کے کچھ لوگ ادھر کے آپس میں ملانے کی حد تک انسان کوشش کریں, جہاں تک کوشش ہو اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. جب دیکھیں گے ادھر کچھ اب تو گنجائش ہی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ آگ بگولا ہے وہ اپنی جگہ آتش فشا ہے اور یہ آگ پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا, تو چلو کوئی ٹھیک ہے تم ادھر جاؤ تم ادھر سے. تو دو ہی ذریعے ہیں, یا تو ملک الموت ختم کر دیں یا انسان خود ختم کر دیں. اب اگر فرض کیجیے کہ شوہر گم ہو گیا, شوہر کے مہاجن سے غائب ہونے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے, کبھی وہ خود لاپتا ہو گیا گولی کے درد سے چھپ گیا, کبھی جیسے اوباما صاحب سے کوئی میچ کر 25 ملین ڈالر تک کی بات ہو گئی اور برآمد نہیں ہوگی, تو کبھی آدمی خود چھپ جاتا ہے مہاجن سے, کبھی حالات اس سے غائب کر دیتے ہیں, زخمی ہو گیا زخمی ہو گیا کسی علاقے میں چلا گیا کوئی اٹھا لے گیا کوئی علاج کرا رہا ہے اب پتا نہیں چل رہا. تو آپ یہ بیوی جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اگر اپنے شوہر سے اتنی جلد برداشت ہے کبھی وہ گیا تو میں بھی جا رہی ہوں, تو پھر ٹھیک ہے وہ حاکم شرع کے پاس جائے گی اور درخواست کرے گی صاحب میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, اس لیے اگر وہ زندہ ہے تب بھی میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی اور مر گیا تب تو چھٹی ہو چکی. تو وہ ایک الگ بات, یہ جگہ والی بات ہے کہ پہلے سے نہیں بن رہی تھی تو انتظار کرنے کو بھی آمادہ نہیں, لیکن اگر امید ہے کہ ان شاء اللہ آ جائے گا تو پھر دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے زیادہ دل میں نرمی رکھنی چاہیے کہ خدا کرے وہ اچھا ہو اور ان شاء اللہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائے. تو سب سے بات یہ ہے کہ اگر یہ امید ہو کہ وہ زندہ ہوگا اور کسی وقت آ سکتا ہے تو پھر انتظار کرنا چاہیے, اور اگر فوجی ذرائع سے یا جو لوگ اس کے ساتھی تھے ان سے اندازہ ہو کہ نہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اطلاع مل جائے کہ وہ دنیا سے چلا گیا تب ظاہر ہے کہ وہ وفات کی عدت پوری کرے گی 4 مہینہ اگر سے. اور اگر فرض کیجیے کہ تیسری شکل ہو جائے کہ نہ اس کے آنے کی کوئی اطلاع مل رہی ہے اور نہ اس کا مرنا کنفرم ہو رہا ہے, تو اس صورت میں بہتر تو یہ کہ انتظار کرے اگر کوئی ایسی پریشانی نہ ہو, اگر بہت پریشانی ہو تو پھر وہ وقت کے مستحق کو جو نائب امام ہوتے ہیں درخواست دے گی کہ جناب میرا شوہر ایک عرصے سے لاپتہ ہے اور اس کو کوئی بھی پتا چلنا ہے, پھر وہ جو مستحق وقت ہوگا وہ اپنے ذرائع سے اس کو تلاش کرانے کی کوشش کرے گا, اور وہ بھی تلاش کرانے میں مایوس ہو جائے تو پھر وہ طلاق کے فیصلے جاری کر دے گا تاکہ یہ عورت آزاد ہو جائے اور آزاد ہونے کے بعد یہ نئی زندگی شروع کر دے. اب اگر فرض کیجیے کہ ان دونوں نے نئی زندگی شروع کر دی تو چرچا گزرا پتا چلا کہ صاحب وہ جو گوشیاں تھیں وہ ناکام تھیں اور شوہر صاحب برآمد ہو گئے, کسی دیہات میں تھے کسی جگہ تھے ٹھیک ٹھاک ہو کر فسٹ کلاس سوٹ بٹر بہت اچھا لباس پہن کے جیسے شادی کے دن آئے تھے آج پھر انہوں نے ویسی لباس پہنا اور گھر پہنچ گئے. تو اب بیگم صاحب کیا کریں, اس پہلے کے پاس جائیں گے دوسرے بات ہے, تو اس میں بالکل واقعی بات ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو یہ جو بیچ میں کاروائی ہوئی تھی سب کنفیوز ہو جائے, اس لیے کہ یہ بیچ میں جو کاروائی ہوئی تھی یہ نا علمی کی بنیاد پر تھی نا واقفیت کی بنیاد پر تھی, اس مشتحد نے بھی جو تلاش کرایا اس کے آدمی نے تلاش کیا اور نہیں مل سکا تو یہ زندہ تھا اور نہیں مل سکا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہو سکا, ورنہ یہ آدمی تو موجود تھا, جب یہ آدمی موجود تھا اور زندہ سلامت موجود تھا اور اپنے گھر آ گیا, جب اپنے گھر آ گیا تو اس کی بیوی ہے نہ ملک الموت نے جدا کیا ہے اور نہ اس نے جدا کیا, تو دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ ملک الموت جدا کر دے یا خود جدا کر, نہ ملک الموت نے جدا کیا تھا نہ اس نے جدا کیا تھا, جس کی بے خبری تھی یا نا واقفیت کی جس تھی جس کی بنا پر یہ بیچ میں ایک اور صاحب تشریف لائے تھے. تو اب جس دن وہ آ جائے گا یہ اطلاع مل جائے گی اسی دن سے یہ جو سیکنڈ رشتہ ہوا تھا یہ کینسل ہو جائے گا, پہلا والا بحال ہو جائے گا, اور اس دوران جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے وہ صحیح ہوگی کیونکہ تلاش جستجو کر بات ہوئی تھی. ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد
وہ عورت کتنے مدت کیا ہے
جناب
کتنے
عرصے تک پابند ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے, جناب ابو ہنیفہ نے فرمایا کہ صرف 90 کا,
لیکن یہ جو ہمارے یہاں جو مسلم فیملی لا ہے اس میں 5 سال کی مدت کہ 5 سال لگے گا اور لاپتہ ہو.
ہاں یہ ایوب خان نے بنایا ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت سارے قوانین اپنی مرضی کے بنائے تھے لیکن جناب ابو حنیفہ تو مسئلہ کی کہ 90 سال انتظار کریں, 40 سال کے خود ہے شوہر گم ہو گیا, 90 سال انتظار کرے. جی ہاں وہ سب ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہے. اس کا قانون ہے کہ یہ شبہ میں جو اولاد پیدا ہوگی, فرقیے کے رشتے دوسری شادی کی اور اس کے اولاد بھی آ گئی, تو یہ چونکہ کوئی گناہ کے طور پر نہیں بچایا بلکہ ان دونوں نے اپنے طور پر قانونی کاروائی کر لی تھی اور اس کے بعد شریف پر پسرے بھی کر لیے تھے, اس لیے یہ اولاد جو دنیا میں آئے گی دوسرے شوہر سے یہ صحیح اولاد ہوگی, چونکہ اپنے طور پر یہ لوگ پیدا تھے جو سلوک کر چکے تھے. اب یہ ہے کہ چونکہ وہ شوہر آ گیا تب یہ دوسرا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا, یہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں مدت جیسا کہ ہمارے وکیل صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی, وہ انہوں نے یہ مزاحم بات آپ سے کہی تھی, ویسے سکھ جانے تھی نہ قانونی جناب ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تو یہی جواب دیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ عقل و منطق قبول نہیں کرتی کہ 40 سال کی عورت ہے, اس کے بعد شوہر گم ہوا, اب جب شوہر گم ہوا تو 90 سال انتظار کر, جب 130 سال کی پوری جوان ہو جائے تو دوبارہ شادی کر لیں. درود پڑھ لیں محمد والے محمد. جی ہاں میں نے ایسا کیا نا کہ یہ جو طلاق کے خیمے پڑے گئے یہ چونکہ بنیاد غلط فہمی کی بنا پر تھی, جن لوگوں نے طلاق کی جو سنی تھی وہ بھی غلط فہمی میں رہے, اور طلاق شوہر نے نہیں دی تھی, طلاق اس وقت ویلڈ ہوتی ہے جب شوہر دے رہے, تو تیسرا آدمی اگر آ کے طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ویلڈ نہیں ہوتی. اس کو شریعت نے صرف ایک عارضی انتظام کرا دیا تھا کہ بیوی جو ہے وہ پریشانی میں نہ پڑے, شوہر گم ہے 4 سال ہو گیا آپ کیا کریں, جتنی جگہوں پر تلاش ممکن تھی وہ تلاش کر دی گئی, تلاش کے بعد تقریباً مایوسی ہو گئی, مایوسی کی صورت میں سیوے پڑھ دیے گئے. تو اب یہ جو سیوے پڑھے گئے تھے یہ شوہر نہیں پڑھے تھے, ایک تیسرے شخص نے پڑھے تھے لیکن غلط فہمی کی بنا پر پڑھے تھے, اگر وہ جانتے ہوئے اس سے پڑھتا تو یہ باطل ہوتا, لیکن غلط فہمی کی بنا پر تھا تو وہ عارضی طور پر کارآمد ثابت ہوگا, لیکن جب شوہر ظاہر ہو گیا تو وہ طلاق کے سیوے بھی کینسل ہو جائیں گے اور وہ شادی بھی کینسل ہو جائے گی اور پہلی شادی ویلڈ ہو جائے گی, وہ سیکنڈ ہو جائے گی. جی ہاں
شادی کی بنیادی شاید میں یہ ہے کہ لڑکا بھی بالغ ہو عاقل ہو اور لڑکی بھی بالغ ہو, اگر دونوں میں سے ایک پارٹی فاطر عقل ہو جائے اپنا ذہنی توازن کھو جائے اور مرد ہی کھو بیٹھتا ہے
جی,
اور وہ رشتہ جو بات مینٹین نہیں رکھ سکتے
جی
ازواجی تعلق,
ہاں
تو اس صورت میں کتنے عرصے تک وہ عورت اپنے شوہر کی دماغی حالت کا انتظار کریں اور کب تک اس کے ساتھ گزارا کریں, وہ پرماننٹ پوزیشن ہو تو
ہاں یہ بھی ہماری جو کوزل مسائل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور سفا نے لکھا ہے کہ چند خصوصیات ہیں جن کی روشنی میں مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے مرد سے شوہر سے جو رشتہ ہے اس کو کینسل کر سکتے ہیں, فسٹ کر سکتے ہیں یعنی کینسل کر سکتے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے اگر شوہر دیوانہ ہو جائے تو بیوی اس رشتے کو ختم کر سکتی ہے, اور بیوی دیوانی ہو جائے تو شوہر اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انسانی ہمدردی کو یہ تقاضا نہیں ہے کہ جس دن دیوانگی ہوئی اسی دن چلے بلکہ تھی نہیں, پھر اس کا علاج کرائیں, ممکن ہر ممکن کوشش کریں کہ بھائی یہ میری امانت ہے, اللہ نے اس کی ذمہ داری مجھ پر دی ہے تو جس طرح اس کی رضا مجھ پر فرض ہے اس جنے کی علاج کرو, تو پہلی کوشش نہیں کہیے کہ اگر کوئی اب دیوانہ ہو جائے تو اس کا علاج کرایا جائے, علاج کے باوجود اگر بالکل مایوسی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ساری زندگی انسان ایک دیوانے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا, تو وہ اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے, رشتے کو ختم کرنے کے بعد 3 مہینہ عدت ہوگی اور اس عدت کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی.
ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک اور مطلب یہ جو وقت میں کالج سے پروفیشن تھا لوگ شادی کر کے امریکہ آ جاتے تھے, یہاں لاپتہ ہو جاتے تھے, بیویاں وہاں بیٹھی ہیں 2 سال 3 سال 4 سال بیٹھی ہوئی, کوئی نہ خط و کتابت ہے نہ کوئی ان کا پتہ ہے, اس صورت میں کیا شرح کیا گیا
ہے؟ ایسے تو تمام لوگوں کو اسامہ کے حوالے کر دینا چاہیے. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ نہ کچھ نہیں, وہ تو کینسل ہو گیا, وہ کینسل ہو گیا. تو ایک مسئلہ یہ ہے. اور بھی کچھ سوالات آ جائیں تو اچھا رہے گا. نیکسٹ شہر ہوگی, نیکسٹ شہر اپنی اولاد لے کے جائے, بیوی کو خیال رکھو گے. نہیں کچھ نہیں, ختم ختم اسی وقت, کچھ بھی نہیں, عدت بھی نہیں ہوگی, عدت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو ہاں اگر پریڈنٹ ہے تو پھر انصاف کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ جو بیچ میں کاروائی ہوئی تھی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی اور ناقانونی کاروائی تھی, ایکچوئل ناقانونی تھی. تو ایسی جیسے کوئی جا کے کسی کی بیوی کو طلاق دے دے تو اب جا کے یہ ناقانونی ہے. اس کو صرف عارضی طور پر ویلڈ قرار دیا گیا تھا کیونکہ ناواقفیت تھی, ہاں لیکن وہ ویلڈ نہیں ہوگی. ہاں احتیاط صرف یہ ہے کہ بہتر, چونکہ اگر طلاق جو پوری ہو گئی تھی اور اس کے بعد حاکم شرعی نے طلاق دی تھی تو احتیاط یہ ہوگی کہ وہ 3 مہینہ طلاق کی عدت پوری کرے اور اس کے بعد اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہے, لیکن یہ سب بطور احتیاط ہوگا. اسی مومنان کا ایک اور سوال ہے کہ بعض اوقات انسان ایک شہر میں رہتا ہے دوسرے شہر میں جاتا ہے سفر کے لیے, یہ بات پہلے آ چکی ہے لیکن پھر بھی آ گئی ہے کہ دوسرے شہر سے شہری کر کے اپنے وطن زہر سے پہلے پہنچ جائے تو کیا روزہ صحیح ہوگا؟ ہاں جی بالکل صحیح ہوگا. کرتی جیسے ڈاکٹر ریاض جعفری صاحب آئے تھے, آسٹن سے آئے تھے, اب یہاں سے انہوں نے ہیوسٹن میں شہری کی اور یہاں سے 8-9 بجے تک نکلے اور 11:30 تک اپنے شہر پہنچ گئے, زوال سے پہلے پہنچ. تو انسان اگر کسی اور شہر میں گیا ہوا ہو اور وہاں سے زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے اور اس نے راستے میں کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزے کی نیت کر لے گا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا. ایک سوال اور ہے, صبح کی نماز کے بارے میں کہ کتنی ضروری ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اور ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, صبح صبح کی اس کے بارے میں بتائیں. یہ بات تو بہت واضح ہے کیونکہ قرآن مجید میں جس نماز کی بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ صبح کی نماز ہے. سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت ہے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا. نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد, یہ اوقات نماز بھی اس میں موجود ہے. نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد, یہ ظہر کی نماز ہے. نماز قائم کرو نصف شب سے پہلے, یہ مغرب عشاء کی نماز ہے. وقرآن الفجر, اور جیسے نماز صبح کا خیال رکھنا, ان قرآن الفجر کان مشہورا, اس لیے کہ نماز صبح کی خصوصی گواہی دی جائے, خصوصی گواہی دی جائے گی. تو چیز نماز صبح کی خصوصی گواہی دی جائے گی, اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور وسعت رزق کے سلسلے میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے, جس طرح سے نماز صبح کے سلسلے میں 3 باتیں بالکل پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز صبح پڑھنے والے کا چہرہ خوبصورت ہوگا, دوسرے نماز صبح پڑھنے والے کی رزق میں وسعت ہوگی, تیسرے نماز صبح پڑھنے والے کو کے تعلقات لوگوں سے بہت اچھے ہوں گے. 3 باتیں اسی طرح سے نماز صبح کے بارے میں دی ہے کہ نماز صبح پڑھنے والے کے چہرے پر رونا اور رزق میں اس کو وسعت نصیب ہوگی. درست پڑھ لیجیے محمد والا. اور اسی سے متصل دوسرا سوال ہے کہ کیا صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے سویا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے نہ سویا جائے. یہ صحیح کہا گیا ہے کہ مکروہ ہے نماز صبح پڑھنے کے بعد فوراً سو جانا, مکروہ ہے. بہتر کہ انسان کوئی دعا تعقیبات میں مشغول رہے تاکہ آفتاب نکل جائے, آفتاب نکلنے بعد چاہے تو سونا سو سکتا ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک استثنا پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری رات عبادت میں رہا, جیسے ان شاء اللہ آپ لوگ شب قدر سے عمل کریں گے, تو اگر انسان رات کو مخصوص عبادت رہا ہو اور اب صبح کی نماز پڑھ چکا اور اب سونا چاہتا ہے تو صرف اس موقع پر مکروہ نہیں ہے, باقی صورتوں میں نماز صبح پڑھنے کے بعد آفتاب نکلنے تک سونا مکروہ ہے, اس لیے کہ وہ دعا اور ذکر خدا کے لیے سب سے اہم قرار دیا گیا. ہاں اگر مجبوری ہے, مجبوری کی تمام صورتوں میں وہ نماز پڑھ کے فوراً سو سکتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ ایران میں شہزاد عبدالعظیم کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب سرکاری چیز شہدا کی زیارت دیتا ہے. شہزاد عبدالعظیم جو ہے وہ حسنی سادات میں سے ہیں, حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو عسکری تعداد میں تھے اور بہت ہی باعظمت تھے اپنے علمی اعتبار سے بھی، معاشرے کی خدمات کے اعتبار سے بھی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت ان اعتبار سے بہت ہی ممتاز تھے اور اپنے زمانے کے ممتاز ترین عالم دین تھے۔ ان کا انتقال ہوا ایران کی سرزمین پر اور ان کو اللہ نے ایک شرف عطا کیا تھا کہ ان کے قبر پر جو آ کر خدا عالم سے دعا مانگتا تھا محمد علی محمد کے واسطے سے، اس کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی تھی۔ زمانہ وہ تھا کہ جس میں کربلا جانا لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔ آپ نے تاریخوں میں پڑھا دیے، سنا دیے کہ بہت سے ایسے دور گزرے ہیں کہ جس میں کربلا کی زیارت بالکل ممنوع تھی۔ ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا زیارت کے لیے جانا چاہتا تھا تو اسے اپنے ہاتھ پر چپانے پڑتے، اس کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں کیوں جا رہا ہے کربلا، اس کا پیر کاٹ دیے جائیں گے کیوں جا رہا ہے کربلا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو بھائی جا رہے ہیں تو ایک بھائی قتل کر دیا جاتا تو دوسرے بھائی جاتا، تو بڑے ہولناک حالات گزرے۔ ایک طرف کربلا کی زیارت کا بے پناہ ثواب ہے۔ آقا مسلم حکیم فرمایا کرتے تھے کہ میں اسے بھاگ کے وجود سمجھتا ہوں، اگر انسان کے امکان نہیں ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس کو ضرور زیارت کرنی چاہیے، جس طرح سے حج جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ بات کر۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے دعاؤں میں اکثر دعاؤں میں جو ماہر رمضان کی ہے وہ حج کی درخواست کی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان حج مانگتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا، کیوں؟ اس لیے کہ حج وہی کر سکتا ہے جس کو مالی اعتبار سے خوشحالی نصیب ہو، بدال آدمی جو روٹی نہیں کھا سکتا حج کیا کرے گا۔ تو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشحال زندگی رہے گی تاکہ حج کر سکے۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے مان حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ہے کہ جو شخص ادب کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ حج کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا، جب اس کے ہر قسم کے گناہ جو اس کے اور خدا کے درمیان تھے وہ ختم ہو جائیں گے، بندے کے جو حقوق ہے وہ تو بہرحال ادا کرنا پڑے۔ تو حج بہرحال زندگی میں ایک بس ہے، باقی انسان جتنا چاہے کرے۔ زیارت کے لیے آپ احمد نکیم فرماتے تھے کہ میں نے اتنی زیادہ تاکیدیں پڑھی ہیں کہ میں اس کو بقدر وجود واجب کی حد تک سمجھتا ہوں، انسان کم از کم ایک دفعہ زندگی میں ضرور سرکار سی دو شہزادی زیارت ہو جائے۔ اچھا اب دور وہ تھا کہ جس میں لوگ قتل ہو جاتے، جارے کی جان کی حفاظت بھی ضروری، سرکار سی دو شہزاد کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا بھی ضروری۔ اب کیا کریں؟ تو اس دور کے لیے علماء نے یہ اجازت دی کہ چونکہ یہ انتہائی مقرب بارگاہ عالم دین ہے، اس لیے اگر آپ لوگ کربلا جانے میں خطرہ ہے تو یہیں پر کھڑے ہو کے اور سرکار سی دو شہزاد کی زیارت پڑھ لیں تو آپ کو اس زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اس دور کی مجبوری اور تقیے کی حالت کی بنا پر یہ فرمان جاری ہوا تھا، اور اس دور کے علماء نے یہ بات کہی تھی، کسی امام کی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے، کیونکہ اس دور کے علماء نے کہا ہے کہ بھائی جب ایسے خطرناک حالات ہیں تو اس مقدس عالم کے قبر پر کھڑے ہو کر آپ یہیں سے سرکار سی دو شہزاد کی زیارت پڑھیں۔ ایک اور سوال اسی سلسلے میں ہے آغا خانیوں کے بارے میں، یہ لوگ جب نماز بھی نہیں پڑھتے حج بھی نہیں کرتے تو ان کو مسلمان کیسے سمجھا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دین اسلام میں نرمی بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید کا خود ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں سختی اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شریعت نے بہت سے مقامات پر انسان کی ذاتی زندگی کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سفر کی ایک برا آدمی ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے، حکم ہے بیٹھ کے پڑھو، اتنا برا ہو گیا کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے کروٹ لے کر، لیٹ کے بھی کروٹ لینا ممکن نہیں ہو رہا، بیمار ہے ٹھیک پڑھو، رکے سے بھی اشارہ کرو وہ بھی نہیں ہو سکتا، زبان ہی سے ادا کرو وہ بھی نہیں ہو سکتا، دل میں پڑھو۔ جیسے جیسے اس کی جسمانی حالت کمزور ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے شریعت کی طرف سے بالکل اس کے لیے نرم سے نرم معاملے کر دیے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کو ایک اور پیغمبر کو اللہ کا نبی مانتا، یہ کم سے کم مسئلہ ہے۔ مومن ہونے کے لیے مولا اور ان متعین کی ولایت بھی لازمی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک اور پیغمبر کو اللہ کا نبی، یہ ماننا کافی. اب اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے نیکی سے وابستہ ہے. کسی ایسے شخص کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا, ظاہر کو گناہ گار ہے حقیقی طور پر اور انتہائی سزاؤں کا مستحق ہے, لیکن غیر مسلم سے وضو کہا جا سکتا ہے کہ جو پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دے یا اللہ کے وحدانیت کا انکار کر دے. چونکہ آغا خانی حضرات عام طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوتے ہیں, بہت سے اپنے یہاں لکھتے بھی ہیں, بہت سے نہیں لکھتے, لیکن بہرحال عام طور پر یہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور پیغمبر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, لا الہ محمد رسول اللہ تک شریک ہے. جس طرح سے بہت سے برادر ہمارے ساتھ کس معاملے میں شریک ہے کہ بھائی وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ بھی کہتا ہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں. عمل میں دور ہونے سے انسان فاسق ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ کو ایک اور پیغمبر کو نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے. آرہانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ بنیادی طور پر دو گروہ آپ کو برصغیر میں نظر آتے ہیں, ایک بوہری کہا جاتا ہے اور ایک آغا خانی کہے جاتا ہے. یہ دونوں حضرات ایسے ہیں جو چھٹے امام تک ہمارے ساتھ ہیں, اور خود کراچی میں نے بارہ دیکھا کہ جو جماعت خانے ہیں جب بھی ہمارے امیر المومنین کی ولادت کا دن ہو, سرکار سید شہدا کی ولادت کا دن ہو یا غدیر کی تاریخ, ان دنوں کے تمام جماعت خانوں پر روشنی کا انتظام ہوتا ہے, ڈیکوریٹڈ کیے جاتے ہیں, بلب لگائے جاتے ہیں, جشن منایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ بھی امیر المومنین کو اسی طرح سے اپنا مولا مانتے ہیں جس طرح ہم اپنا مولا مانتے ہیں, اور بلکہ بعض تو سلام میں بھی بجا سلام علیکم کہنے کے کیا عالم یہ کہتے ہیں, اور ہمارے بعض جواب بھی انہیں کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ سلام علیکم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ کہ دونوں یہ جتنے ہیں دونوں قسم کے آوا خانی اور بوری مذہب میں یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں چھٹے امام تک. چھٹے امام کے کئی بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے جناب اسماعیل تھے. جناب اسماعیل بہت ہی نیک متقی پرہیزگار, اور بعد ہمارے بزرگان نے کہا کہ وہ امام کے بڑے بیٹے تھے. بڑے بڑے بیٹے تھے یا نہیں تھے, لیکن تھے بہت عبادت گزار, بہت متقی, بہت پرہیزگار تھے, اور اس کی بنا پر ان کے چاہنے والے اور ماننے والے بہت تھے. اور جو دوسرا قول ہے کہ وہ امام کے بڑے بیٹے بھی تھے, اس لیے بکثرت لوگوں کا خیال یہی تھا کہ کیونکہ بڑے بیٹے بھی ہیں اور انتہائی عبادت گزار بھی ہیں, متقی پرہیزگار بھی ہیں, تو اس کے چھٹے امام کے بعد شاید یہی امام بنے گا. یہ خیال بہت سے ذہنوں میں تھا. قدرت کو اپنے معاملات وہ خود بہتر سمجھتی ہے. جناب اسماعیل عین جوانی میں شدید بیمار ہوئے, شدید بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو. امام نے ان کو غسل دلایا, کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد مدینے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو بلایا, خاص طور پر ان کے جتنے عقیدت مند تھے ان کو بھی بلایا, اور بلا کے کہا کہ دیکھ لو یہ اسماعیل ہے, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ہم نے ان کو غسل دیا ہے, کفن بنایا ہے, اب ہم نماز پڑھیں گے اور دفن کریں. تم میں سے کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اب وہ دنیا میں زندہ ہے. مظاہر کی دنیا میں بڑے ہیں وہ بہت سے غلط فہمیوں کی بنا پر, کچھ شرارت کی بنا پر, دونوں چیزیں شامل تھیں. امام نے یہ دکھا دیا, اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد دفن کرا. لیکن بہت سے لوگ یا وہ جن تک اطلاع نہیں پہنچی یا وہ جو مدینے سے باہر تھے, ان کے ذہن یہ تھا کہ اب یہ زمانہ وہ نہیں تھا جس میں ٹیلی فون کے ذریعے سے فوراً کوئی اطلاع پہنچ جائے یا کوئی ڈاک کے ذریعے انتظام ہو سکے. نہیں, وہ دور دراز کے لوگوں کو بعض اوقات بالکل نہیں پتا چلتا تھا کسی علاقے کا, کوئی خبر نہیں پہنچتی. تو ایسے علاقے جہاں پر لوگ مدینے سے دور تھے ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچی, یا کسی سے سن لیا کہ بھائی وہ گزر گئے, تو لوگوں نے قبول نہیں کیا. کہا تو نہیں, وہ بہت عابد اور عبادت گزار انسان ہے اور یقیناً کسی غار میں چھپ گئے ہوں گے زمانے کے ظلم و ستم کی بنا پر وہی عبادت کر رہے ہیں. اس بنا پر لوگوں نے اپنے طور پر یہ طے کر دیا کہ وہ زندہ ہیں اور ہم تک جو اطلاع پہنچی ہے ان سے وفات کی, یہ اطلاع صحیح نہیں. یہ غلط فہمی جو ہے وہ جو میں نے کچھ غلط فہمی ہوتی ہے, کچھ شرارت ہوتی ہے. کچھ لوگوں, بہت سے لوگوں کو چودھری بننے کا شوق بھی ہوتا ہے. اب بعض علاقوں میں کچھ لوگوں نے کسی کو اپنا کاروبار بنا لیا کہ بھائی ہم سے ملاقات ہوئی ہے کہ تو غار میں ہے, فلاں غار میں عبادت کرتے ہیں, انہوں نے لوگوں سے منع کر دیا تو ہم سے ملیں گے. اچھا آپ ملے ان سے؟ ہاں مجھے حکم ہے تمہیں ہفتے میں ان سے ایک دن ملاقات کر. اب ظاہر ہے کہ ایک چودھری بننے کی گنجائش پیدا ہو گئی. بھائی اسماعیل تو واقعی اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں کہ بس وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں, ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کو یہ شرف ملا ہے کہ ہر ہفتے ملیں گے. تب ظاہر ہے کہ ان کی ایک بات بنی. اب لوگ ان کے پاس آنا شروع ہوئے, جن کو جناب اسماعیل کے پاس کوئی خط بھیجنا تھا, کوئی بات کہنی تھی, وہ ان کے ذریعے سے بھیجنا شروع کیا اور وہ انہوں نے اپنے طور پر جواب دلانا شروع کر دیا. تب ظاہر کی چودھری بن گئے. خود بخود انسان اس طریقے سے چودھری بن جاتا ہے. اب یہ چودھری بنے تب ان میں دو قسم کے افراد ساتھ رہے, کچھ دن کی خاطر, کچھ دنیا کی خاطر. تو دن کی خاطر تو سمجھتے تھے ہاں واقعی ایسے ہی ہوگا, وہ بہت عبادت گزار انسان ہے, وہ دنیا والوں سے نہیں ملنا چاہتے, تو انہوں نے انہیں اپنا نمائندہ بنا دیا. اور اس نے اس کو دنیا کے ذریعے, دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا کہ چلو اب ان کے ذریعے سے لوگوں میں اثر رسوخ قائم ہوگا اور تو ہمیں سہارا آئیں گے اور ان کو وصولا جائے. تو دو قسم کے لوگ شریک ہوئے, کچھ دینداری کے ساتھ, کچھ بےدینی کے ساتھ. دینداری کے ساتھ جو شریک ہوئے بظاہر بوری بن گئے, اور دنیا داری کے ساتھ جو شریک ہوئے شاید آغانی بن گئے. درود پڑھ محمد والے یہ لوگ اوپر جاتے چھٹے امام تک بالکل ایک ہیں, اور وہاں سے جاتے یہ الگ ہو جاتے ہیں اور بوریوں کے یہاں نماز, روزہ, حج, زکات سب چیزیں بہت اچھی ہیں. انشاءاللہ کہیں بھی آپ جائیں گے زیارت المقام مکہ, آپ دیکھیں گے بوری حضرات کتنے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں, کیسے صاف ستھرے لباس میں اور نماز کی پابندی اور تمام ارکان کی پابندی کرتے ہیں. ان کے مجلسیں بہت شاندار ہوتی ہیں. بوریوں کی جو ہمارے کراچی میں مجلسیں ہوتی ہیں, بمبئی میں ہوتی ہیں, دوسرے حیدرآباد میں, دوسرے شہروں میں بہت اچھی مجلسیں ان کے یہاں ہوتی ہیں, اور واقعی ان کے یہاں جو ذکر ہوتا ہے اس میں ایک روحانی ماحول بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں حضرات اس طریقے سے ان کے یہاں تو دونوں کے یہاں سلسلے چلتے رہے. یہ ان کے یہاں جو ہے وہ سیدنا کہے جاتے ہیں, ان کے یہاں جو ہے امام کہے جاتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جو سیدنا ہے ان کے یہاں دین, مذہب, روزہ, نماز سب موجود ہے, اور جو امام کہے جاتے ہیں وہ ہر چیز سے ماشاء اللہ آزاد. وہ فہرست میں کسی کے ساتھ گفتگو کی ہیں اور رقص کر لیتے ہیں. درست کر لیجیے محمد والا. تو اب چونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر تو ہمارے ساتھ تھے, چھٹے امام تک ہمارے ساتھ ہی چلے, لا الہ محمد اللہ تک ہمارے ساتھ, اس لیے کوئی کنفرم طور پر کوئی ہمارے مشہور ان کو اس بنا پر کافر نہیں کہتا. لیکن ایک گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ یہ ہے ایک باب ہے ہمارے یہاں خوارج کا اور ایک باب ہے نواسب کا. جن لوگوں نے امام میں وقت سے جنگ کی ہو وہ بھی نجس ہیں چاہے کلمہ پڑھتے. اور ایک نواسب کا, جو لوگ عداوت رکھتے ہوں اہل بیت سے, اظہار کرتے ہوں عداوت کا, جن میں کیا ہے اس کی کسی کے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اظہار کرتے ہیں. اگر مشرق کسی بھی امام سے عداوت کا اظہار کر تو ویسے کرنا پڑتا ہو لیکن کافی. اب کسی نے ہمارے یہاں مثلا پاکستان میں حق نواز جنوی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ کرنا پڑنے کے باوجود کافی ہے پکی طور پر. کسی کو اس نے سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ جو رضا فرق شریف کے بارے میں بڑی بدبو کی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو نواز جنگی قتل ہوا تھا ہمارے یہاں, یہ ہم لوگ کے ہاتھوں نہیں قتل ہوا, انہیں کے آدمی نے مارا تھا. اس لیے اس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک انتہائی گستاخانہ تقریر کی, انتہا سے زیادہ گستاخانہ تقریر, اور اس نے یہ بہت بڑا مجمع کر کے اور ظاہر ہے کہ وہ پالا ہوا تھا جو الحق صاحب کا, دونوں ایک ہی جگہ پہنچ گئے. تو اس نے بہت بڑے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ اگر کربلا میں میں موجود ہوگا تو جو کام شمر نے کیا وہ میں کرتا. تو خود برادران اہل سنت کے جو اہل بیت کے بہرحال ایک عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت ہمارا عالم اور ایسی باتیں کر رہا نواز رسول کو ختم کرتا اور یزید کا ساتھ دیتا ہی اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. چنانچہ وہیں سے زیادہ اسماعیل خزر جب واپس اپنے شہر میں پہنچا تو اس سے اپنے آدمی اس کو قتل کیا. چونکہ دور جھگڑا کا تھا اس نے اس کو معاملے کو لپیٹ کے ہمیں ہمارے ذمہ ڈال دیا اور اس وقت بہت سے لوگ ہمارے اب تک قتل کیے جا چکے. تب اگر ایسا تھا تو جس کے دل میں اتنی عداوت ہے لداخ اور اظہار کر عداوت تو یہ لوگ کیا کہہ جاتے ہیں ناسے بھی خارجی جس امام سے جنگ کی تھی جیسے خوارج تھے جو جنگ نہروان میں مارے گئے مولا کے ہاتھ اور ناسبی وہ شخص جو ہے لبیت سے دشمنی ظاہر کر تو اگر ایسا شخص ہو جو کرنا پڑنے کے باوجود لبیت سے عداوت ظاہر کرے تو وہ بھی نجس ناسبی ہونے کی بنا پر. اب ان کے یہاں جو شش امامی حضرات ہیں ان میں بات کہتے ہیں جو کربلا زیارت کے جاتے ہیں جب بغداد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور وہاں سے جو راستہ جاتا ہے وہ کاظمین ہو کے گزرتا ہے کاظمین کی طرف رخ کرتے ہیں تو ستن امام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اگر کسی جگہ کنفرم ہو جائے تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو ہمارے ساتھ امام کو برا کہہ رہا ہے اور ان سے دشمنی کا اظہار کر رہا تو وہی نہیں کسی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان میں جو سنگ نظر ہیں یا جو ان کے عالم ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. ہم پبلک کو کچھ نہیں جانتے ان باتوں. اسی بنا پر عقیقی کا مقصد جو تھا جو ان کے مختلف ختموں سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ان کے جو عام افراد ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ساتھ میں امام سے عداوت کرتے ہیں یا نہیں ان کو پاک سمجھا جائے گا. لیکن کسی سے ظاہر ہو جائے کہ وہ ساتھ میں امام کو دشمن سمجھتا ہے ساتھ میں امام کو نعوذ باللہ برا کہتا ہے یا ساتھ میں امام سے واقع بہت رکھتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو پاک نہیں سمجھا جائے گا. تو اس بنا پر عام طور پر چکے جو ان کے لے مین ہیں جن کو عام پبلک آپ کہتے ہیں وہ چونکہ کچھ بھی نہیں جانتے وہ تو بس یا علی مدد کہہ لیتے ہیں اپنے رسم کے طور پر باقی ان کو دین و دنیا کو کوئی خبر نہیں. لیکن لا الہ محمد رسول اللہ کا قائل ہیں تو لا الہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو اور ساتھ میں امام کو برا نہ کہتا ہوں تو پاک سمجھا جائے. لیکن کوئی ایسا ان میں مل جائے جس ساتھ میں امام کو برا کہتا ہوں تو پھر اس کو ہم پاک نہیں سمجھ سکتے بلکہ اس کو نجیس ہی سمجھا جائے گا. اور یہی تقریباً آقائے خمینی کا بھی فتویٰ تھا اور تقریباً یہی آقائے خلی کا بھی فتویٰ تھا کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت دشمنی رکھتا ہے ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی بنا پر مسلمان سمجھنے کے پابند ہیں. ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. نہیں کسی کو بہرحال وہ ایک علمی بات ہوئی لیکن ویسے چھٹے امام تک ہمارے یہاں ساتھ چلتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اس میں بھی دو ہیں فاطمی جو فاطمی جن کی شہنشاہی اور حکومت قائم ہوئی تھی مصر میں جو ان کے خاندان سے ہیں وہ امام حسن کو نہیں مانتے. وہ غلی کے بعد امام حسین کو مانتے ہیں امام حسین کے بعد چاہتے امام کو مانتے ہیں پھر اس کے بعد وہ خلفائے فاطمی نہیں ان کا ان کا ایک نسل چلتی ہے. لیکن ان میں جو سب ایسا نہیں ہے ایک نسل جو فاطمین کے خاندان سے ہے وہ امام حسن کو نہیں مانتی اور امام حسین کو مانتی ہے اور امام حسین کو اس لیے مانتی ہے کہ انہوں نے شہادت قبول کر دی تھی. درست کر لیجیے محمد وان. اب چونکہ وقت پر ہی ابھی تک الحمد للہ ہم لوگ پروگرام ختم کرتے ہیں پانچ منٹ باقی رہتے ہیں تو آیت کے بارے میں بھی ایک بات چھوٹی سی کر کے اور آپ کی خدمت تمام کروں. یہ جو سورہ مومنین کی ابتدائی آٹھ آیتیں ہیں ان کے بارے میں بہت سی تفسیروں میں خود برادران اہل سنت کی تفسیروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو آٹھ آیتیں ہیں یہ خاص طور پر مولا کائنات امیر المومنین علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اور اس کا لنک یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت میں آغاز کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون وهم للزکات فاعلون. کامیاب ہے صاحبان ایمان کہ جو حالت نماز میں بھی خوف خدا رکھتے ہیں، لغویت سے بچتے ہیں، ولی زکات ہم فائدوں اور نماز اور زکات ادا کرتے ہیں. کیونکہ تاریخی اعتبار سے صرف ایک ذات میرے مولا کی ہے کہ جنہوں نے حالت نماز میں زکات دی، اور تاریخیں ثابت ہیں اس بات کی کہ جب ایک شخص مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے ہر ایک کے قریب جا کر کچھ نہ کچھ کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، میں پریشان ہوں، میں تندرست ہوں، میں محتاج ہوں، کسی نے کچھ نہیں دیا. میرے مولا بھی وہیں پر کہیں نماز پڑھ رہے تھے، تو جب میرے مولا کے قریب گیا تو آپ نے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھا دی اور اس نے انگوٹھی اتار لی. مولا جی بس رہا تھا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور تو کچھ اس وقت نہیں دے سکتا ہوں، اپنی نماز بھی نہیں خراب کر سکتا ہوں، تو میں محروم بھی نہیں کر سکتا، نماز توڑ بھی نہیں سکتا، تو میں محروم بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا میرے مولا نے اپنی انگلی اس کی دبا لی اور اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی لے کر گیا جس پر قرآن مجید کی آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز حالت نماز میں حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. اور یہ پوری تاریخ اسلامی میں صرف واحد ذات گرامی کی جس نے حالت رکوع میں زکات دی تھی وہ اللہ علیہ مشکلات مولا کائنات امیر المومنین علی جبن ابی طالب کے ساتھ. اور یہ خدا الغنم کا ہم پر احسان ہے کہ اس کہنے علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار کیا. تو اب آئیے خدا الغنم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الہی و سیدی و مولائی، بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیہ السلام. خداوندہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کے دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، پالنے والے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ان سب کے درجات بلند فرما. اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، تلاوت کرنے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے ہماری مملکت پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، اہل ایمان دنیا کے جس گوشے میں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما. اے پالنے والے جتنے مومن و مومنات یہاں پر تشریف فرما ہے، ہر ایک اپنے دلوں میں کچھ حاجتیں رکھتا ہے، ہر مومن اور ہر مومنہ کو اس کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے آل محمد کے اس حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، دنیا سے جانے سے پہلے مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرمانا، اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.